إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اس وقت ہمارے سامنے دو شرعی مناسبتیں ہیں. عالم اسلام تو شرعی مناسبتوں سے اس وقت گزر رہا ہے. پہلی شرعی مناسبت تو حج کی ہے. حج کے ایام ہیں اور دنیا بھر سے حجاج اکرام کے قافلے مکہ مدینہ کے سمت روانہ ہو رہے ہیں. اور اس تعلق سے، حج کے تعلق سے آپ نے پچھلے خطبے میں بہت ساری باتیں سنی ہیں. دوسری شرعی مناسبت جو ہمارے آگے ہے، درپیش ہے، وہ ہے عشرہ ذی الحج. اسی مناسبت سے سورۃ الفجر کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. آج ذی القعد کی 24 تاریخ ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ جمعہ آنے سے قبل ہم عشرہ ذی الحج میں داخل ہو جائیں گے. عشرہ ذی الحج کی احادیث میں بڑی فضیلت، قرآن مجید میں بھی عشرے کی فضیلت بتائی گئی ہے. اس مناسبت سے ضروری سمجھا گیا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت تامہ اور مشیت کاملہ کے تحت سال بھر میں مختلف ایسی مناسبتیں رکھی ہیں کہ جہاں انسان کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے. انسان کے مزاج اور انسان کی طبیعت کی ایک کمزوری ہے کہ انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج میں 24 گھنٹے اور ہمیشہ کے لیے چستی ہو، نشاط ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسان تھکتا ہے، جس طرح دنیاوی کام کر کے تھکتا ہے انسان عبادت کرتے کرتے بھی تھکتا ہے. اس کا ایمان ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے عمل کا معیار ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی عملی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر چستی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر سستی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سال کے ایک پورے ایک سال کے اندر وقفے وقفے سے ایسی کئی مناسبتیں رکھی ہیں کہ اگر انسان کسی وجہ سے سست پڑ گیا ہے، اس کے اندر کاہلی آ گئی، سستی آ گئی ہے، تو ایسی مناسبتیں اللہ نے وقفے وقفے سے رکھی ہیں کہ ان شرعی مناسبتوں کی آمد سے اس کے اندر چستی پیدا ہو جائے اور پھر سے وہ اطاعت و بندگی کے راستے پہ چل پڑے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے، رمضان کا مہینہ انسان کی تربیت کرتا ہے، نفس سے مجاہدے کی ایک ٹریننگ جو انسان کو دی جاتی ہے روزوں کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے سال میں ایک مرتبہ اشور حرم آیا کرتے ہیں، حرمت کے چار مہینے ذوالقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ چار مہینے ایسے ہیں جنہیں اشور حرم قرار دیا گیا، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ سال بھر آپ نیکی کرتے ہوں گے، ان چار مہینوں میں نیکیوں اور زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ سال بھر ہم برائیوں سے بچتے ہوں گے، لیکن ان چار مہینوں میں اور زیادہ برائیوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے ایک مناسبت جمعہ کی مناسبت بھی ہے، جو سات دن میں ایک مرتبہ لوٹ کر پلٹ کر آتی ہے۔ جمعہ میں سات دن میں ایک مرتبہ انسان کے ایمان کی تجدید ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے۔ انسان جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، امام کا خطبہ سنتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہفتے بھر کے لیے تجدید ایمان کا درس اور سبق لے کے جاتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک مناسبت عشرہ ذوالحج کی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے پر، نیک کام کرنے پر اور عبادت پر بہت زیادہ آپ تسن ابھارا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، سارے ہی انسانوں کو، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس کی تخلیق کا سبب، جن و انس کی تخلیق کا مقصد محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اسی لیے عبادت کا یہ فرض اور عبادت کا یہ قرض زندگی کی آخری سانس تک انسان پر جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی، اے پیغمبر، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، اور کب تک کیجئے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت نہ آ جائے، زندگی کی آخری سانس تک آپ کو عبادت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بھی، جبکہ آپ کی حالت بہت دیگرگوں تھی، آپ کی حالت بہت ہی ناگفتہ بے تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی، اٹھنے کی طاقت نہ تھی، چلنے کی طاقت نہ تھی، ایسی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امامت کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، عبادت یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا سب سے اعلیٰ مقصد ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مفاد ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے یہ۔ اس کو جو ہے فراموش نہیں کرنا چاہیے، 24 گھنٹے ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بندے ہیں، بندگی ہمارا وظیفہ ہے، بندگی ہماری ذمہ داری ہے، اور بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کامیاب زندگی وہی ہے جو احساس بندگی کے ساتھ گزرے، اور جس زندگی میں بندگی کا احساس نہ ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ زندگی کس قدر کامیاب کیوں نہ ہو، ایسا انسان جو بندگی سے دور ہے، دنیاوی اعتبار سے شہرت و ناموری کی کتنی بلندیوں پہ کیوں نہ پہنچ گیا ہو، یہ زندگی باعث ننگوہار ہے، یہ زندگی باعث شرمندگی ہے، یہ زندگی وبال ہے، یہ زندگی بوجھ ہے۔ ایسا انسان جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو، اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ اس دھرتی کا بوجھ ہے، اس زمین کا بوجھ ہے، زمین پر وہ انسان بوجھ ہے جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے، خود اس کے پیدا کرنے والے کو پہچانتا نہیں، اور اس کا حق عبادت نہیں ادا کرتا۔ اسی لیے شریعت نے عبادت کے اس فریضے اور عبادت کی اس ذمہ داری کو کسی صورت میں معاف نہیں کیا ہے۔ حالات کتنے ناگفتہ بے ہوں، ہمیں عبادت کرنی ہے۔ صحت ہو، تندرستی ہو ہر حال میں، یا بیماری ہو، ہر حال میں عبادت کرنی ہے۔ خوشحالی ہو یا تندرستی ہو، ہر حال میں عبادت کرنی ہے۔ خوشیاں ہو یا رنج و غم کا وقت ہو، ہر حال میں عبادت کرنی ہے۔ عبادت سے کسی صورت چھوٹ نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھنا ہے، لیٹ کر پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ وغیرہ کا اشارہ نہیں کر سکتے آپ، تو اپنی نیت سے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، عبادت کسی صورت معاف نہیں۔ آپ میدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو، میدان جنگ میں بھی جبکہ دشمن کے سامنے ہو اور لڑائی نماز کا وقت آ جائے. شریعت نے کہا میدان جنگ میں رہتے ہوئے بھی, دشمن سے قتال کرتے ہوئے, دشمن سے لڑتے ہوئے بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ نماز جو ہے جنگ ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں, اس بات کی اجازت نہیں دی گئی. میدان جنگ میں رہتے ہوئے آپ کو دشمن سے لڑتے لڑتے ہی نماز پڑھنی ہے. یہاں قبلے کی شرط بھی آپ کے لیے معاف ہو جائے گی. یہاں قوموا للہ قانتین, نماز پڑھنا ہو تو خاموشی سے کھڑے ہو کر پڑھو, یہ شرط بھی معاف ہو جائے گی. اس لیے کہ انسان مجبور ہے لڑتے لڑتے ہی, حرکت کرتے ہی, کرتے ہوئے ہی, میدان میں دائیں بائیں آگے پیچھے مڑتے ہوئے ہی وقت وقت میں جو ہے نماز ادا کرنی ہے. اسے کہ عبادت یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی, یہ مقصد تخلیق ہے. شریعت نے کہا اگر حالات اس قدر بگڑ جائیں, آپ جس شہر میں رہتے ہیں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں, آپ جس محلے میں رہتے ہیں, یہاں اگر اس شہر میں عبادت نہیں ہو سک رہی ہے, یہ شہر میں آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے, آپ کے محلے میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, شریعت نے کہا اپنے شہر کو چھوڑ دو, اپنے محلے کو چھوڑ دو, عبادت کی خاطر محلہ بدل دو, عبادت کی خاطر شہر بدل دو, عبادت کی خاطر اپنی بستی بدل دو, عبادت کی خاطر اپنا ملک بدل دو. اسی کو ہجرت سے تعبیر فرمایا گیا. اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے, کسی ایسے مقام اور کسی ایسے شہر پہ رہتا ہے, شہر میں رہتا ہے جہاں اسے اللہ کی عبادت کرنے کی آزادی نہیں, اللہ کی عبادت کرنے کی چھوٹ نہیں, تو شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے, منتقل ہو جائے ایسی جگہ جہاں وہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتا ہو. یہ اللہ کے پاس یہ قابل قدر عذر نہیں, اللہ کے پاس یہ عذر نہیں سنا جائے گا کہ کل کوئی شخص آ کے یہ کہے پروردگارہ میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی, میں تو کرنا چاہ رہا تھا, محلے والوں نے کرنے نہیں دیا, بستی والوں نے کرنے نہیں دیا, شہر والوں نے کرنے نہیں دیا, یہ عذر کبھی سنا نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. مکے میں کچھ لوگ ایسے تھے, مکے میں چونکہ مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی تھی, مسلمانوں کو مکے میں عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا تھا, اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت واجب ہو گئی تھی, فرض ہو گئی تھی, اور مکے میں رہنا ناجائز ہو گیا تھا. ایسے میں کچھ لوگ مکے ہی میں رہ گئے, ایسے میں کچھ لوگ ایمان لانے کے بعد مکے ہی میں رہ گئے, انہوں نے ہجرت نہ کی. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض, کہ ایسے لوگوں کی وفات کا وقت جب آئے فرمایا فرشتوں نے ان سے پوچھا تم نے ہجرت کیوں نہ کی, وہ کہنے لگے قالوا كنا مستضعفين في الارض, کہا کہ ہم نے ہجرت اس لیے نہیں کی, اللہ کی عبادت ہم اس لیے نہیں کر سکے کہ یہاں مکے والے ہمیں جو عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے, ہم نے عبادت اس لیے نہیں کی کہ مکے والے ہمیں عبادت کرنے نہیں دے رہے تھے. فرشتے کہیں گے قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها, کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی, کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی, کیا تمہیں مکے کے سوا کوئی دوسرا شہر نہ تھا تمہارے لیے, اگر تمہیں مکے میں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تمہارے لیے ضروری تھا کہ مکہ چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے, ساری زمین اللہ کی زمین ہے اور کسی اور جگہ جا کے اللہ کی عبادت کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے, جب مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی آزادی کے ساتھ عبادت کرو. تو معلوم ہوا کہ کسی مقام پہ انسان ہے جہاں آزادی کے ساتھ عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ سب بھی عبادت کا یہ فرض ثابت نہیں ہوتا ہے, اسے جگہ کو بدل کے صحیح شہر اور وطن کو بدل کر کے ہی سے عبادت کرنا ہے. اور اگر حالات اس قدر ناگوفے ہو جائیں, ماحول اس قدر بگڑ جائے کہ انسان انسانی آبادی میں رہ کر عبادت نہیں کر سکتا, جہاں بھی انسان آباد ہے وہاں اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں کو روکا جا رہا ہے, پکڑا جا رہا ہے, شریعت یہ کہتی ہے اگر پوری زمین تمہارے لیے تنگ ہو جاتی ہے, پوری زمین میں جہاں بھی انسان آباد ہے عبادت کرنے نہیں دیا جاتا ہے, ایسی صورت میں بھی عبادت کا یہ فرض ثابت نہ ہوگا, تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے, اگر آبادیوں میں تمہیں عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے تو تمہیں آبادیوں سے نکل کر ویرانیوں اور جنگلوں میں جانا پڑے. اصحاب کہف کے واقعے سے یہی سبق دیا گیا, آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں, اصحاب کہف چند نوجوان جو توحید کا پیغام لے کر اٹھے, اللہ الہ واحد کی عبادت کا سبق اور درس لے کر اٹھے, اور ان کی سماج نے, ان کے معاشرے نے, ان کی سوسائٹی نے, بادشاہ وقت نے, حکومت وقت نے ان کی مخالفت کی اور انہیں قتل کرنے در, ان کے قتل کے در پہ ہو گئے, تو وہ محض اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر, اپنے عقیدے کی حفاظت کی خاطر, عبادت کی بجا آوری کے لیے وہ آبادی کو چھوڑ کر غار میں جا بسے. اس سے بہت بڑا سبق شریعت نے ہمیں دیا کہ اگر انسانی آبادی پوری اس قدر یہ ہو جائے کہ کہیں انسان کو آبادی میں رہ کر عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا, اسے جنگلوں میں سے ہی جا کے عبادت کرنا چاہیے. محترم بھائیوں, عبادت یہ زندگی کا بہت بڑا وظیفہ ہے, زندگی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جس نے آزاد دیے ہیں, ہر عضو کی ایک عبادت ہے, ہر عضو کی ایک عبادت ہے. اللہ نے دل دیا, دل کی اپنی عبادت ہے. اللہ نے دماغ دیا, دماغ کی اپنی عبادت ہے. اللہ نے اعضاء و جوارے دیے, اعضاء و جوارے کی اپنی عبادت ہے. انسان کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو پر عبادت کا قرض ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح سویرے جب اٹھتا ہے تو اس کے بدن میں جو 360 جوڑ اللہ نے رکھ دیے ہیں, 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. انسان کو اللہ نے جتنے اعضاء دیے ہر عضو اللہ کی عبادت کا پابند ہے. دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہو, دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہو, دل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو, دماغ کی عبادت یہ ہے کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرے, اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے, اور اعضاء و جوارے کی عبادت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں قیام کریں, اللہ کے آگے رکوع کریں, اللہ کے آگے جھکیں, اللہ کی خاطر سفر حج کا سفر کریں. یہ اعضاء و جوارے کی عبادت ہے. ہر عضو کی عبادت انسان کو ادا کرنی ہے, دماغ کی عبادت بھی, دل کی عبادت بھی, ہاتھ اور پیر کی عبادت بھی, تمام اعضاء و جوارے کی عبادت بھی انسان کو کرنی ہے. اگر انسان ان عبادتوں میں سے کسی بھی عضو کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے. ابن حبان کی حدیث ہے, علامہ البانی نے صحیح قرار دیا اس حدیث کو. عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ اے ام المومنین, آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی عجیب و غریب کوئی بات دیکھی ہے تو بتائیے, جس بات نے آپ کو حیران کر دیا ہو. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آتا, ایک مرتبے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے میرے مکان پہ, گھر پہ اچانک جاگے, اور جاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ مجھے اللہ کی عبادت کرنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے, آپ نے وضو کیا, وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اس قدر رویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس قدر روتے رہے نماز میں کھڑے ہو کر, تہجد میں کھڑے ہو کر اس قدر آنسو بہائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ام المومنین فرماتے ہیں, حتی بلّا جو حجرہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود جو ہے سر ہو گئی, آپ کے آنسوؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھیگ گیا, آنسو گر گر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بھیگ گیا. پھر فرماتی ہیں کہ وما زال یبکی, پھر روتے رہے, قیام میں رو رہے, رکوع کی حالت میں رو رہے ہیں, سجدے کی حالت میں رو رہے ہیں, آنسو نکل پڑ رہے ہیں. فرماتی ہیں, حتی بل الارض, اس قدر روئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی, آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی, یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کے وقت نماز سے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے بیٹھے تھے, بلال آئے. بلال نے آ کے کہا, اے اللہ کے نبی, آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں, اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر, اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی بات یہ کہی, یا بلال, افلا اكون عبدا شکورا, اے بلال تم مجھے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تو رونے کی کیا ضرورت؟ اے بلال, اللہ نے جب اتنا بڑا انعام مجھ پر کیا کہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ کروں اس نعمت پر, اس لیے میں رو رہا ہوں؟ پھر آپ نے کہا, بلال, لقد انزلت علیہ اللیلہ, کہا کہ آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے, آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے, جبریل امین وحی میں ایک ایسی آیت لے کر آئے ہیں کہ ویل لمن قرأه ولم يتدبر فيها, تباہی ہو اس شخص کے لیے, ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، گھاٹا ہو اس شخص کا، خسارہ ہو اس شخص کا، نقصان ہو اس شخص کا جو اس آیت کو پڑھے اور اس آیت میں غور و فکر نہ کرے. دیکھو اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آیت کو نہیں پڑھنے والے کے لیے گھاٹا ہے، نہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں گھاٹا ہے اس شخص کے لیے، نقصان ہے اس شخص کے لیے جو آیت کو پڑھے مگر اس آیت میں غور و فکر نہ کرے. کہا کون سی آیت ہے؟ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور پیدائش میں، واختلاف الليل والنهار اور دن کے بعد رات کے آنے میں، رات کے بعد دن کے آنے میں، لآیات لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ عقل مند، وہ اہل ایمان، وہ اہل بصیرت جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر بھی. ويتفكرون في خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں، زمین اور آسمان کی پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان میں غور و فکر کیا کرتے ہیں. اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ایک مومن جب کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، کائنات میں تدبر کرتا ہے، تو بے ساختہ کائنات اس وسیع و عریض کائنات میں غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس یہ وسیع و عریض کائنات کا ایک خالق ضرور موجود ہے، اللہ نے پیدا کیا، اور یہ کائنات بے مقصد نہیں، اس کائنات کا مقصد ہے اور اس کائنات کا مقصد امتحان ہے، جزا و سزا ہے. اس لیے فوراً اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا یہ وسیع اور عریض کائنات، یہ شمس و قمر، یہ ستارے سیارے، یہ بحر و بر، یہ خشکی، یہ سری، یہ کائنات تو نے بے مقصد نہیں پیدا کی. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، پروردگارا تو نے کائنات بے مقصد نہیں پیدا کی، فقنا عذاب النار، اور تو ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات بتائی. کہا کہ جو شخص ان آیتوں کو پڑھے، اس آیت کی تلاوت کرے اور اس آیت میں تدبر نہ کرے، اس آیت میں غور و فکر نہ کرے، تو اس شخص کے لیے تباہی ہے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، وہ شخص گھاٹے میں ہے، وہ شخص نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، جو کہ تدبر نہ کرے. یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ہے دماغ کی عبادت ہے، یہ دماغ کی عبادت ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے، اس دماغ کو اللہ کی قدرت کو جاننے پہچاننے میں، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو نشانیاں اور دلائل رکھ دی ہیں ان میں تدبر کرنے میں اگر نہیں لگاتا ہے اپنے دماغ کو، دماغ کی عبادت کا ثبوت نہیں دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے گھاٹا ہو، خسارہ ہو، نقصان ہو. محترم بھائیوں یاد رکھنا، زندگی کا سکون، زندگی کا چین یہ محض عبادت میں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگوں سن لو، اے سکون کے متلاشی ہو، اے چین کے متلاشی ہو، اے وہ انسان ہو جنہیں سکون و اطمینان چاہیے، جنہیں اطمینان کی زندگی چاہیے، جنہیں زندگی میں سکون کی تلاش ہے، سن لو، سکون کی تلاش میں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم دولت میں سکون چاہتے ہو، تم اعلی اولاد میں سکون چاہتے ہو، تم بیوی بچوں میں سکون چاہتے ہو، تم عہدوں اور منصبوں میں سکون چاہتے ہو، اے سکون کے متلاشی ہو، سکون کا راستہ تو محض عبادت کا راستہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے زندگی میں سکون آ سکتا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مکے کے راستے پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا جسے جمدان کہا جاتا ہے. وہ پہاڑ جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے خطاب کر کے کہا، سیروا ھذا جمدان، سیروا ھذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. آپ نے کہا ہے میرے صحابہ، ہے میرے ساتھیوں، چلے چلو آگے بڑھو، یہ دیکھو یہ جمدان ہے، یہ دیکھو یہ جمدان پہاڑ ہے، سبق المفردون. آپ کہنے لگے اللہ کی یکتائی بیان کرنے والے سبقت کر گئے، اللہ کی یکتائی بیان کرنے والے نیکی اور خیر کے راستے میں بہت آگے بڑھ گئے. مفردون کا لفظ آپ نے استعمال کیا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ مفردون کون ہیں؟ اللہ کی یکتائی بیان کرنے والے مفردون کون ہیں جو سبقت کر گئے، جنت کی طرف بہت آگے بڑھ گئے؟ آپ نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد، اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. یہاں اہل علم اس نقطے پر بحث کرتے ہیں یہ کیا سبب ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہذا جمدان، دیکھو یہ جمدان پہاڑ ہے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے کامیاب ہو گئے، وہ بہت سبقت کر گئے اور ان کی زندگیاں کامیاب ہیں، کیا مناسبت ہے پہاڑ کو دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ لقد سبق المفردون، کامیاب ہو گئے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے. اہل علم یہ نقطہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے پہاڑ کی حیثیت، پہاڑ کی جو ضرورت زمین کے لیے ہے، پہاڑ کی وجہ سے زمین میں سکون ہے، پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنے محور پر قائم ہے، اپنے مدار پر قائم ہے. قرآن نے کیا کہا پہاڑ کے سلسلے، والجبال اوتادا، پہاڑ کو ہم نے میخ بنایا ہے. میخ کیا کرتی ہے؟ آپ میخ کے ذریعے سے کسی بھی چیز کو دیوار میں گاڑ دیتے ہیں، وہ چیز اس جگہ سے ہٹتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے، ہم نے پہاڑوں کو میخ بنایا ہے، یعنی ان پہاڑوں کی وجہ سے زمین اپنے محور اور اپنی گردش پہ ثابت ہے، اس میں اضطراب نہیں، اس میں بے چینی نہیں، زمین میں سکون ہے ان پہاڑوں کی وجہ سے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح سے پہاڑ کی وجہ سے زمین میں سکون ہے، پہاڑوں کی وجہ سے زمین میں اطمینان ہے، اللہ کے نبی یہ مثال اسی طرح تشبیہ دینا چاہ رہے تھے. جس زندگی میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس زندگی میں اللہ کی یاد نہ ہو، اس زندگی میں بھی سکون اور اطمینان نہیں آ سکتا. آپ دل کی دنیا میں سکون چاہتے ہیں، دل کی دنیا میں اطمینان چاہتے ہیں، دل کی دنیا میں ٹھہراؤ چاہتے ہیں، دل کی دنیا میں ثابت قدمی چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہماری زندگی میں ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے ہم کیا کریں، اللہ کی عبادت میں ہم اپنی زندگی کا بڑا وقت لگایا کریں. اسی زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، اسی زندگی میں سکون آئے گا، اور اسی زندگی میں ثابت قدمی آئے گی. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو عبادت پر ابھارا کرتے تھے، صحابہ کچھ بھی سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مختلف مناسبتوں میں مختلف اسالیب کے ذریعے عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی آپ وسلم کے خادم تھے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، آپ کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور جب آپ جاگتے تو آپ کے وضو کا پانی لے جاتا، آپ قضاء حاجت کو جاتے تو اس کا پانی آپ کو لے جاتا. ایک مرتبہ ایسے آپ کی رات کے وقت میں خدمت کر رہا تھا، وضو کا پانی وغیرہ لے جا کے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت سے بہت خوش ہو گئے، مجھ سے وہ کہنے لگے سل. کہا کہ ربیعہ پوچھو، جو مانگنا ہے مانگو. حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کہا کہ اللہ کے نبی جنت میں میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں مجھے آپ کی صحبت چاہیے، دنیا میں جس طرح سے آپ کا شرف، آپ کی صحبت کا شرف مجھے حاصل ہوا، جنت میں آپ ہم سے بہت اونچے رہیں گے، اونچے درجات پر رہیں گے، اللہ کے نبی آپ کی رفاقت چاہیے، مجھے کوئی اور چیز نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آگے ربیعہ جنت میں میری معیت چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو میں تمہاری سفارش کروں گا اپنی معیت اور رفاقت کے لیے، لیکن تم بھی ذرا میری مدد کرنا. کیسے مدد کرنا؟ کثرت سجود کے ذریعے، کثرت نوافل کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ نفل عبادتیں پڑھا کرو، نفل نمازوں کے ذریعے سے کل میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا اور جنت میں تمہیں میری رفاقت اور معیت نصیب ہوگی. تو محترم بھائیو، عبادت کے کاموں میں، نوافل میں ہمیں صرف فرائض کی حد تک نہیں ٹھہرنا ہے، ہمیں فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کا پابند ہونا ہے، اور نہ صرف سنتوں کا پابند ہونا ہے بلکہ نوافل کا بھی پابند ہونا ہے. اور جب بھی ہم فرض، سنت، نفل کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف نماز کی عبادت آتی ہے، نہیں، ہر کام میں سنت اور نفل موجود ہے. نماز جیسا نفل ہے، اسی طرح نفل حج بھی ہے، نفل صدقہ بھی ہے، نفل زکات بھی ہے، نفل روزے بھی ہیں. ہم فرائض کی بھی پابندی کریں اور ہم نوافل کی بھی پابندی کریں، یہی زندگی کا مقصد ہے. اصحاب کرام کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو، عبادت سے کیسا لگاؤ تھا، ان کی زندگیاں صبح سے شام تک عبادت سے کیسا قلبی لگاؤ، عبادت کا کیسا سرور اور عبادت کی کیسی لذت انہیں نظر آتی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے بتایا آپ کو، ایسی نماز پڑھتے اور اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا ان کا رکوع ہوتا، دیکھنے والے دیکھتے دیکھتے تھک جاتے تھے.
دیکھنے والے دیکھتے تھک جاتے. اور ابن قیم سے کہتے ذرا اپنی حالت پہ رحم کرو, ذرا اپنی حالت پہ رحم کرو. ابن قیم کہتے تمہیں کیا معلوم, اللہ کے سامنے جھک کر, اللہ کے سامنے رکوع کر کے, اللہ کے سامنے سجدہ کر کے دل کو جو اطمینان کی دولت ملتی ہے, دل کو جو مسرت و شادمانی کی دولت ملتی ہے, اس کا تمہیں کیا احساس. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں كنت اذهب الى المساجد المهجورة وادعو الله عز وجل في السجود قائلا يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ابن تیمیہ کہتے ہیں میں ویران اور بے آباد مسجدوں کو چلے جایا کرتا تھا, وہاں اللہ کی خوب عبادت کرتا اور سجدے میں گر کر پڑھ کر یہ دعا کرتا تھا, اے ابراہیم کو علم عطا کرنے والے, اے سلیمان کو سمجھ عطا کرنے والی ذات, مجھے بھی علم نافع عطا فرما, مجھے بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. یہ حمید الطویل ہے جو کہ مشہور تابعی اتباع الاتباع میں آتے ہیں, ان کا انتقال ہوتا ہے رکوع کی حالت میں انتقال ہوتا ہے سبحان اللہ. اور تو اور ہماری جماعت کے بہت بڑے مشہور بزرگ عالم گزرے شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں مشہور ہے سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوتا ہے. یہ عبادت ہے, یہ عبادت سے قلبی لگاؤ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول ترین بندوں کی مقبولیت اور صالحیت کی علامتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے. تو محترم بھائیو, عبادت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ عشر ذلحج کا استقبال کریں, اس لیے کہ عبادت کا عشرہ, ذلحج کا عشرہ جو شاید جمعرات سے شروع ہونے والا ہے, ذلحج کا یہ پہلا عشرہ عبادت کا عشرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عباس راوی رضی اللہ عنہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر. آپ نے کہا کہ ذلحج کا پہلا عشرہ, ذلحج کے جو پہلے 10 دن ہیں, ان 10 دنوں میں ہونے والی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. کہا کہ اتنی اہمیت والے دن اللہ کے پاس کوئی اور نہیں ہے, ان دنوں میں ہونے والی عبادت بڑی اہمیت کی حامل ہے. صحابہ نے کہا وَلَا جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. کہا کہ اللہ کے نبی, کیا اللہ کے راستے میں کوئی شخص جہاد کے لے جائے تو عشر ذلحج کی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ نے کہا بالکل, ذلحج کے پہلے عشرے میں ہونے والی عبادت جہاد سے بھی زیادہ افضل. جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ اور فرمائے کہ اگر عشر ذلحج میں ہونے والی عبادت جہاد سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے. آپ نے کہا کہ اللہ یہ کہ کوئی مجاہد ایسا ہو جہاد کے لیے نکلا ہو, وہ خود بھی شہید ہو جائے, اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے, تو ایسے مجاہد کا جہاد افضل ہوگا. ورنہ تو جو غازی جہاد کر کے واپس لوٹتے ہیں ان کے مقابلے میں عشر ذلحج کا عمل بہت زیادہ افضل. اسی لیے ہر دور اور ہر زمانے میں صالحین کا اللہ والوں کا شیوا رہا ہے کہ اس عشرے کی آمد پر اس عشرے کا ویسا ہی انتظار ہوتا ہے جیسے رمضان کا انتظار ہوتا ہے. آج یہ ہمارے دلوں کی مردنی ہے, ہمارے ضمیر کی موت ہے کہ ایسے مقدس اور محترم ایام آتے ہیں, مہینے آتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا. بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو عشر ذلحج کا اس شوق سے استقبال کرتے ہوں جس شوق سے کہ ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں. عشر ذلحج آتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں کہ ہم کتنے محترم ایام میں ہیں. اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے, ہمارے دلوں میں تقوی کے نہ ہونے کی علامت ہے. اگر ہمارے دلوں میں تقوی ہوتا, ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان ہوتا, ہم یقیناً شعائر اللہ کی تعظیم کرتے. قرآن کہتا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. کہا کہ جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. متقی لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کیا کرتے ہیں, شعائر اللہ کا احترام کیا کرتے ہیں. شعائر اللہ کسے کہتے ہیں؟ مقدس مقامات, وہ جگہ جنہیں شریعت نے مقدس قرار دیا ہے, وہ زمانے, وہ اوقات, وہ ایام جنہیں شریعت نے مقدس اور محترم قرار دیا ہے, ان جگہوں کا احترام کرنا, ان زمانوں اور ان دنوں کا احترام کرنا, ان میں برائیوں سے بچنا, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا, یہ تعظیم و شعائر اللہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شعائر اللہ کا احترام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں, صحیح معنوں میں متقی وہی, اور جن کی زندگیوں میں شعائر اللہ کا احترام نہ ہو, تعظیم نہ ہو, ان کے دل گویا ایمان سے خالی ہیں, تقوی سے خالی ہیں. تو لہٰذا جذبہ بندگی کے ساتھ, احساس بندگی کے ساتھ, شعور بندگی کے ساتھ عشر ذلحج کا استقبال کریں. اور اس کی خاص عبادتوں کے سلسلے میں آپ آئندہ جمعہ انشاءاللہ سنیں گے. نبی کریم خصوصیت کے ساتھ جس ذکر کا خاص, جس عبادت کا خصوصیت کے ساتھ حدیث میں ذکر آتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی تکبیر, کبریائی, تحلیل, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشرہ ذی‌الحجۃ میں وہ بازار چلے جایا کرتے تھے اور بازار میں بآواز بلند اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ان کی آواز کو سن کر بازار کے کاروباری سب اللہ کا ذکر کرنے لگتے تھے. اور ایک تعلیم جو خصوصیت کے ساتھ آپ پسند نے دی ہے عشرہ ذی‌الحجۃ کے تعلق سے اس کو بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, ام سلمہ راوی ہے مسلم شریف کی روایت ہے, جو لوگ عید الاضحیٰ میں قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں آج حسن نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انہیں عشرہ ذی‌الحجۃ کے آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. تو لہٰذا جن کو جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں کٹنگ کرانا ہو, جمعرات سے پہلے ناخن نکلوانے ہو, جمعرات سے پہلے قربانی کرنے کا جن کا بھی ارادہ ہو وہ عشرہ ذی‌الحجۃ کے آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ چھوئیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی پروردگار صحیح معنوں میں عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر زندگی کی آخری سانس تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله